کل مولانا ہم نے تاکید المدح بما یشبہ الذم سند پڑھی مولانا، اور آپ نے پڑھا یہ دو قسم پر ہے، ان میں سے افضل یہ ہے کہ جس کے اندر استثناء کیا جائے صفت ذم، صفت ذم منفیہ عامہ سے صفت مدح کا، صفت مدح کا، جیسے ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن فلول من قراع الکتائب، کہ ان میں کوئی عیب نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کی تلواروں میں دندانے ہیں جنگوں میں مقابلہ کرنے اور لڑنے کی وجہ سے. تو دیکھو شاعر نے یہاں پر کیا کیا کہ پہلے صفت ذم منفی کی، لا عیب فیہم، اور یہ صفت ذم منفی کس قسم کی ہے؟ عام ہے، یعنی ہر عیب کی نفی کر دی، ان میں کوئی عیب نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک الا کہہ کر اس کے بعد صفت مدہ ذکر کر دی، یعنی ان کی تلواروں میں دندانے ہیں، تو تلواروں میں دندانے ہونے کو تقدیرن کس کے اندر داخل کیا؟ پہلے صفت عیب کے اندر، اور پھر الا کے ذریعے اس کا کیا کر دیا؟ اخراج کر دیا. تو گویا اور یہ جو تلواروں میں دندانوں کا ہونا تو عیب ہے، اس کا عیب ہونا تو محال ہے، اس لیے کہ یہ تو علامت ہے کس چیز کی؟ کمال شجاعت کی. تو گویا شاعر نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میرے ممدوح میں کسی عیب کا ہونا محال ہے، میرے ممدوح میں کسی عیب کا ہونا، اور میرے ممدوح میں عیب اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ تلواروں کے اندر دندانوں کا ہونا عیب ہو جائے، اور تلواروں میں دندانوں کا ہونا عیب کا عیب ہونا تو محال معلوم ہوا، میرے ممدوح کے اندر عیب کا ہونا بھی محال. تو دیکھو یہ دعوش ہے ببینتن ہوا بھائی، کہ ایک چیز کو معلق بالمحال کر دیا، اور معلق بالمحال بھی کیا ہوتا ہے؟ محال ہوتا ہے. تو تاکید ایک اس وجہ سے آئی مولانا کہ دعوش ہے ببینتن ہوا. نیز مولانا دوسرا اس میں تاکید آئی مدا بعد اس بات مدا بعد المدا سے بھائی، کہ الا سے پہلے بھی مدہ ہے، کیا کہا؟ لا عیب فیہم، ان میں کوئی عیب نہیں، یہ بھی مدہ ہے، اور الا کے بعد جو ہے تلواروں میں ان کی دندانے ہیں یہ بھی شجاعت پر دلالت کر رہا ہے، یہ بھی مدہ. تو اس بات مدہ ہوا بعد المدہ. تو استثناء جب مولانا لا عیب فیہم کہا شاعر نے، اور اس کے بعد الا استثناء کے لیے الا یا غیر لے کر آئے، تو وہ ہم یہ پڑھا کہ بھائی استثناء میں تو اثر کیا ہے؟ متصل ہونا، تو یہ بھی استثناء متصل ہوگا، اور اب کسی عیب کا اثبات ہوگا، لیکن عیب کے اثبات کے بجائے شاعر کس چیز کا اثبات کر دیتا ہے؟ صفت مدح ہی کا اثبات کر دیتا ہے. گویا شاعر یہ کہتا ہے کہ میں نے تو بہت تلاش کیا کہ کسی طرح کسی ایک صفت ذم کو اس میں سے نکال کر ثابت کر دوں، لیکن مجھے کوئی ایک بھی صفت ذم اور عیب ملا نہیں جو میں ثابت کرتا، مجبور ہو کر میں نے کس کو ذکر کر دیا؟ صفت مدح ہی کو ذکر کر دیا. تو مستثنا جو پہلے متصل ہونے کا شبہ کر رہا تھا کس میں بدل گیا مولانا؟ مستثنا منقطع میں بدل گیا. دوسری قسم وہ تھی کہ جس کے اندر مولانا تاکید کے اندر مدہ آتی تھی صرف دوسرے طریقے کے ساتھ، یعنی اس بات مدہ بعد مدہ تو اس میں ہے لیکن دعوت شعی ببینتن نہیں، وہاں پر تقدیرن مولانا اول کو ثانی کے اندر داخل، ثانی کو اول میں داخل کرنا ممکن ہی نہیں. بھائی پہلی صورت کے اندر تو دیکھو لا عیب فیہم، ان میں کوئی عیب نہیں ہے، تو تمام عیوب کی نفی کی، تو ماقبل میں مجموعہ تھا اور مجموعے سے کسی ایک چیز کا اخراج ممکن ہوتا ہے، جبکہ دوسری قسم کے اندر ایسا فرض کرنے کی کوئی صورت نہیں، اس لیے کہ ماقبل کے اندر کیا آئے گا؟ ایک ہی فرض مفرد آئے گا، اور مفرد سے تو کسی چیز کا اخراج نہیں ہو سکتا. تو اب اس بعد کو ماقبل میں داخل، یہ اس کے اندر داخل ہو ایسا فرض کرنے کی کوئی صورت نہیں، تو لہذا یہ فرض نہیں کر سکتے یہاں پر کہ یہ اس میں داخل تھا اور اس کو خارج کیا گیا. تو یہاں صرف مستثنا منقطع کے صورت میں جو تاکید آ رہی تھی یعنی اس بات مدہ ہو رہا ہے کس کے بعد مدہ کہ پہلے مولانا صفت مدہ ذکر کی اور اس کے بعد حرف استثنا آیا تو اب مستثنا کے اندر تو اصل تو کیا ہے متصل ہے تو اس کے بعد اب الا کے بعد کیا خیال آیا کہ اب کیا کیا جائے گا کہ عیب ذکر کیا جائے گا لیکن اس نے پھر شاعر نے کس کو ذکر کر دیا مدہ کو تو اس طرح اس میں اس بات ہے مدہ بعد مدہ ہو اور اس کے بعد بتلایا تھا ایک اور قسم بھی اس کے ساتھ ملحق ہے اور وہ کیا ہے کہ مستثنا جو ہے اس کے اندر مستثنا صفت مدہ ہو اور وہ معمول ہو ایسے فعل کا جس کے اندر مذمت والا معنی عیب والا معنی پایا جائے جیسے وما تنقم منا تو نقم ینقم کا ایک معنی ہے انتقام لینا ایک معنی ہے مولانا عیب یہاں عیب کا پانا یہ معنی مراد ہے اور عیب دیکھو تو فعل کے اندر کس کا معنی آیا عیب کا معنی آیا اور اس کے بعد الا ان آمنا ذکر ہوا اور استثناء کس چیز کا کیا گیا ایمان کا اور ایمان تو کیا ہے تمام کیا ہے فضائل میں سے فضیلت والی چیزوں میں سے افضل ترین ہے مولانا تو یہاں پر جو ہے یہ بھی اسی پہلی قسم کی طرح ہوا کہ ولا تنقم لا عیب فینا الا لا عیب فینا الا الایمان بھائی ہم میں کوئی عیب نہیں سوائے ایمان کے یہ بھی بیائن ہی پہلی قسم جیسا بن گیا بھائی ہاں صرف ترکیب مختلف ہے کہ وہاں پر صفت ضم منفی تھی اور یہاں پر منفی تو کی گئی صفت ضم لیکن فعل کی صورت میں لائی گئی اور پھر انہوں نے بتایا تھا کہ استدراک جو ہے اس بات کے اندر یعنی تاکید المدہ بما یشبہ الضم کے اندر جو استدراک آتا ہے وہ بھی کس کے درجے میں ہے استثناء ہی کی طرح ہے استثناء کی طرح اس کے بعد تاکید الضم بما یشبہ المدہ پڑھا مولانا یہ بھی اسی طرح تھا کہ جیسے اس کی دو قسمیں ہیں اس کی بھی کیا ہیں کہ پہلے کیا کرے صفت مدہ کی نفی کرے ایسی صفت مدہ جو عام ہو اور اس کے بعد حرف استثناء لایا جائے تو اب وہاں پڑتا ہے کہ پہلے تو تمام صفت مدہ کی نفی ہو چکی ہے اب کسی ایک صفت مدہ کا اثبات ہوگا لیکن پھر اس کے بعد بھی کیا ذکر کر دیا جاتا ہے صفت ضم ہی کو ذکر کر دیا جاتا ہے اور دوسری قسم بھی اسی کی طرح جیسے تاکید المدہ بما یشبہ الضم گزرے اس کے بعد استتباع آیا تھا بھائی استتباع کہتے تھے کہ ایک چیز کی مدہ اس طریقے پر کرنا کہ ایک مدہ متضمن ہو دوسری مدہ کو بھائی جیسے شعر کے اندر شاعر نے کیا کہا نہبت من الاعمار ما لا حویتہ لہن اتی دنیا بانک خالدو تو نے عمروں کو لوٹا کہ اگر ان عمروں کو سمیٹ لیا جائے تو جمع کر لیا جائے تو ان کا مالک بن جائے تو دنیا والوں کو مبارکباد دی جائے کہ تو کیا ہے ہمیشہ دنیا والے ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے کہ تو یہ شخص جو ہے یہ ہمیشہ رہے گا تو آپ دیکھو تعریف کر رہا ہے شجاعت میں کہ یہ انتہا درجے کو پہنچا ہوا ہے مالوں کو نہیں لوٹتا بلکہ کس کو لوٹتا ہے عمروں کو لوٹتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ملایا کہ دنیا والے مبارکباد دیں گے دیکھا جس نے اشارہ کر دیا کہ اس کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے اور دنیا صحیح سلامت ہے تو اسی وجہ سے لوگ خوش ہو کر کیا ہے ایک دوسرے کو نیز بعض علماء نے بیان کیا کہ اس کے اندر دو اور مدہ کے معنی بھی ہیں ایک تو علو ہمت کا ذکر ہے کہ یہ عمروں کو لوٹتا ہے مالوں کو نہیں لوٹتا اس لیے کہ مال ادنا درجے کی چیز ہے اور عمر اعلیٰ درجے کی چیز ہے اور یہ اعلیٰ درجے کی چیز لوٹتا ہے معلوم ہوا یہ بلند ہمت والا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ ظالم نہیں ہے بھائی جو لوگوں کو اپنے مخالفین کو قتل کرتا ہے اس میں ظالم نہیں ہے کیونکہ اگر یہ ظالم ہوتا تو لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد نہ دیتے کیونکہ ظالم کے جینے پر کوئی کسی کو مبارکباد نہیں دیتا اور اس کے پھر ایک قسم ادماج ہم نے پڑھی بھائی ادماج بھی بالکل استتباع کی طرح ہے لیکن استتباع کے اندر تھا کہ ایک مدہ متضمن ہو دوسری مدہ کو اور یہ عام ہے کہ ایک معنی کے لیے کلام کو چلایا جائے اور وہ متضمن ہو ایک دوسرے معنی کو جیسے اقلب فیہ اجفانی کا انی اعد بہا علی الدہر الذنوبا، میں پلٹ رہا تھا اس رات کے اندر اپنی پلکوں کو گویا کہ میں شمار کر رہا ہوں اس پر زمانے پر اس کے گناہوں کو. تو دیکھو بات کر رہا ہے رات کے لمبا ہونے کی اور ساتھ ساتھ زمانے کی شکایت کو بھی ذکر کر دیا. تو اس انداز میں طول کو ذکر کیا کہ شکایت زمانے کی شکایت بھی ساتھ آ گئی. اس کے بعد صنعت توجیح پڑی. صنعت توجیح کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ایسا کلام ذکر کرنا جو دو متضاد معانی کا احتمال رکھتا ہو، جیسے اس شعر کے اندر تھا مولانا قاتلی عمرن قبا لیت عینیہ سوا، کہ عمر نے میرے لیے قبا تھی کاش کہ اس کی دونوں آنکھیں برابر ہو جائیں، ایک جیسی ہو جائیں. اب یہ پتہ نہیں چلتا مولانا کہ یہ کیا ہے، دعا ہے یا بد دعا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اردو میں اس کی مثال، توجیہ کی مثال مولانا، جب سنبھالا اس پری پیکر نے کچھ حسن و شباب، جب سنبھالا اس پری پیکر نے کچھ حسن و شباب، شیعہ سنی ہو گئے ہندو مسلمان ہو گئے، شیعہ سنی ہو گئے ہندو. اب اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ شیعہ جو تھے وہ سنی بن گئے، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے جو سنی تھے وہ کیا بن گئے؟ شیعہ بن گئے، شیعہ سنی ہو گئے. دونوں احتمال ہیں یا نہیں والا نا؟ اور ہندو مسلمان ہو گئے، اس میں بھی دونوں احتمال. یہ مانا کہ ہندو جو تھے وہ کیا بن گئے؟ مسلمان. اور یہ احتمال بھی ہے کہ مسلمان جو تھے وہ کیا بن گئے؟ ہندو بن گئے. آپ غور کریں اس کلام میں دونوں احتمال ہیں، شیعہ سنی ہو گئے، ہندو مسلمان ہو گئے. دونوں احتمال بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے بھائی؟ کہ نہیں بن رہے آپ کے خیال میں؟ شیعہ سنی ہو گئے، کیا مانا؟ شیعہ کیا بن گئے؟ دوسرا، شیعہ سنی ہو گئے، سنی جو تھے وہ کیا ہو گئے یعنی شیعہ ہو گئے. دونوں احتمالات بنتے ہیں، غور کریں آپ چلیں گے. اچھا دوسرا مولانا ایک شعر، مانوس تبا جس سے ہو یارب حبیب کی، مانوس تبا جس سے ہو یارب حبیب کی، ہو جائے کاش شکل میری اس رقیب کی. شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ میرا محبوب جو ہے مجھ سے دور رہتا ہے، اور رقیب جو ہے میرا اس سے اس کا انس ہے، اس کی محبت ہے میرے رقیب کے ساتھ، تو کاش اے اللہ کاش شکل میری ہو جائے کاش شکل میری اس رقیب کی. اب اس میں دونوں احتمال ہیں کہ میری شکل بھی اے اللہ اس رقیب جیسی بنا دے کہ اس کے ساتھ وہ مانوس ہے تو میرے ساتھ بھی کیا ہو جائے گا، یا ایک معنی یہ کہ اس رقیب کی شکل بھی میری شکل جیسی بنا دے اللہ کہ جیسے مجھ سے وہ دور بھاگتا ہے اس سے بھی دور بھاگے. دونوں احتمال ہیں اس کے اندر. بس مانوس تبا جس سے ہو یارب حبیب کی، ہو جائے کا شکل میری اس رقیب کی. اس کے بعد حضل پر سنت پڑی مولانا. حضل اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ایسا مزاج جس سے کسی سنجیدہ بات کا ارادہ کیا جائے، واقعی بات کا ارادہ کیا جائے. جیسے کہ شاعر کہتا ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی بنو تمیم والا فخر کرتا ہوا ہے تو اس سے کہنا کہ یہ تکبر فخر کرنا چھوڑ دو، اور اب بتاؤ مجھے اپنے ذوق کھانے کے بارے میں. وَمِنْهُ أَيْمِنَ الْمَعْنَوِيِّ تَجَاهُلُ الْعَارِفِ، اور قسم معنوی میں سے مولانا تجاہل عارف ہے. تجاہل عارف کہتے ہیں مولانا کسی جاننے والے کا بتکلف جاہل بننا بھائی. ایک چیز کا آپ کو پتا ہے لیکن آپ بتکلف جاہل بن جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، آپ کو حالانکہ پتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تجاہل العارف. تو کسی عارف کا، جاننے والے کا، پہچاننے والے کا بتکلف جاہل بننا. اسی متن کے آخر میں آ رہا ہے لنکتتین، کس وجہ سے ہوگا یہ؟ کسی نقطے کی وجہ سے. درمیان میں بتلا رہے ہیں وہ ہوا کما سما السقاقی سوق المعلوم مساق غیره، وہ جیسا کہ علامہ سقاقی نے اس کا نام رکھا ہے. علامہ سقاقی نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ وہ فرماتے ہیں میں اس کا نام تجاہل العارف نہیں رکھتا اس سند کا، میں اس کا نام رکھتا ہوں سوق المعلومی مساق غیر المعلوم. سوق کا معنی ہانکنا چلانا بھائی، سوق المعلوم معلوم چیز کو ہانکنا، مساق مصدر ہے، مساق غیر المعلوم غیر معلوم کے ہانکنے کی طرح، معلوم چیز کو کس کی طرح ہانکنا. یعنی یہ تو تھا لفظی ترجمہ، یعنی با محاورہ یہ ہوگا معلوم کے ساتھ غیر معلوم والا برتاؤ کرنا. معلوم کے ساتھ ایک چیز آپ کو معلوم ہے لیکن آپ پھر سوال کر کے اس کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کر رہے ہیں. یہ نام کیوں رکھا علامہ سکاکی نے؟ علامہ سکاکی فرماتے ہیں وقال لا احب تسمیته بالتجاهل، کہتے ہیں میں پسند نہیں کرتا کہ اس کا نام تجاهل رکھا جائے، لورودہ فی کلام اللہ تعالی، اس لیے کہ یہ اللہ کے کلام میں بھی وارد ہوا ہے، تو چونکہ کلام اللہ کے اندر آیا ہے تو تجاهل جہل کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے قرآن میں آیا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ. اب اللہ کو علم تھا لیکن اس معلوم کے ساتھ اس کو کس کے درجے میں اتارا؟ غیر معلوم کے درجے. اچھا تو یہ تجاہل العارف جو ہوگا مولانا کسی نقطے کی وجہ سے ہوگا، جیسے توبیخ ہے فی قول الخارجیتی، و یہ خارجی عورت کے ایک شعر کے اندر بھائی وہ کہتی ہے ایا شجر الخابور ما لک مورقن، اے شجر خابور، اے خابور کے درخت بھائی، خابور ایک درخت ہے مولانا، وہ من نواحی دیار بکر، دیار بکر جگہ کا نام ہے، اس کے اطراف میں یہ پایا جاتا ہے، اے خابور کے درخت ما لک مورقن بھائی، اس کا بھائی کسی لڑائی کے اندر مارا گیا بھائی، خارجیوں خوارج کے ساتھ تھا تو لڑائی میں مارا گیا، تو وہ اب درخت کو مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے کہ اے خابور کے درخت مالک مورقن، تجھے کیا ہوا، تو تو سب تو شاداب ہے، کانک لم تجد عل ابن طریفی، گویا کہ تجھے ابن طریف یعنی میرے بھائی کے مرنے کا کوئی افسوس ہی نہیں ہے، تو اس کے مرنے پر بالکل بیتاب ہی نہیں ہے. تو ڈانٹ رہی ہے مولانا درخت کو کہ میرے بھائی کے مرنے پر تجھے بھی کیا کرنا چاہیے، جزا فضا کرنا چاہیے، بیتاب ہونا چاہیے. اب دیکھو حالانکہ اس کو پتا ہے کہ جزا کرنا، بیتاب ہونا، غم کا اظہار کرنا یہ ذوی العقول کیا کرتے ہیں، ذوی العقول، اور یہ درخت تو غیر ذوی العقول ہے، تو اس سے یہ ڈانٹنا اس بات پر یہ صحیح نہیں. لیکن اس کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ معلوم کو غیر معلوم، گویا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ذوی العقول میں سے ہے یا ذوی العقول میں سے، تو گویا یہ مبالغہ، یہ ڈانٹ رہی ہے اس کو، اور مقصد کیا ہے؟ کہنا یہ چاہتی ہے کہ جب درخت کے میرا بھائی کے افغام کے اندر تو درختوں کو بھی افسوس کرنا چاہیے، اور جب درختوں کو کرنا چاہیے تو باقیوں کو تو بطریقے اولا کرنا چاہیے. آیا شجر الخابوری ہوا من نواحی دیاری بکرین مالک مورقن، کیا ہوا ہے تجھے مورقن ای ناظرن، تو کہ تو سر سبز و شاداب ہے، من اورقا، یہ مورقن اورقا یورقو عراقن سے، اذا سارا زابرقن، جب وہ پتوں والا ہو جائے، درخت پتوں والا ہو تو کہتے ہیں مورقن، کان نقلم تجزا علبنی طریفی، گویا کہ تو گھبرایا نہیں ہے یا بیتاب نہیں ہوا ہے، علبنی طریفی کس پر؟ ابن طریف پر. یا مولانا نقطہ، ایک نقطہ تو یہ تھا کبھی توبیخ کے لیے آئے گا تجاہل عارف بھائی، کبھی مولانا مبالغہ فی المدہ، مدہ کے اندر مبالغہ کرنے کے لیے آئے گا، جیسے شاعر کہتا ہے علامہ برقن سارا امزو مصباحی ہم ابتسامتیہ بالمنظر الضاحی، شاعر کہتا ہے بھائی تاریکی چھا گئی، رات کا اندھیرا چھا گیا، اور پھر اچانک مولانا روشنی، بجلی چمکی آسمان پر، روشنی ظاہر ہوئی، تو شاعر کہتا ہے پتہ نہیں یہ بجلی چمکی تھی ابھی آسمان پر، یا یہ چراغ کی روشنی تھی، یا یہ میرے سامنے جو میرا معشوق کھڑا ہے وہ مسکرایا تھا تو اس کے دانتوں کی چمک تھی، مجھے پتا نہیں چلا. اب حالانکہ اس کو پتا ہے مولانا کہ دانتوں کی ایسی چمک نہیں ہوتی، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ بتکلف جاہل بن جاتا ہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں. علم ہو برقین، کیا چمک تھی بجلی کی، برق آسمانی بجلی، لمع چمک بے، کیا آسمانی بجلی کی چمک سارا ظاہر ہوئی تھی، ام ضوء مصباحی یا چراغ کی روشنی تھی، ام ابتسامتیہا ای ضوء ابتسامتیہا یا مرنا اس کے ہنسی کی کیا تھی روشنی تھی، بالمنظر الظاہی منظر جائے نظر دیکھنے کی جگہ مراد چہرہ ہے معشوق کا، الظاہی ظاہر روشن مولانا یا اور باب معنی فی کے ہے، یا یہ اس کی ہنسی کی چمک تھی، بالمنظر الظاہی اس کے روشن چہرے میں، اب المبالغۃ فی الذمی یا نقطہ کیا ہوگا مولانا تجاہل عارف میں، مبالغہ مذمت میں ہوگا، پہلے تھا مدہ میں اب مذمت میں، کا قول ہی شاعر کہتا ہے وما ادری وسوف اخال ادری اقوم آل حسن ام نساء، میں نہیں جانتا رن قریب میرا خیال ہے میں جان لوں گا کیا آل حسن والے لوگ وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، وہ جنگ وغیرہ کی ہوگی یا ویسے بولتے لوں گے، تو شاعر اب کیا کہتا ہے، اب اس کو پتا ہے کہ وہ مرد ہیں لیکن کیا کہتا ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے میں انقریب جان لوں گا کہ آل حسن والے مرد ہیں یا عورتیں ہیں، وما ادری وسوف اخال اخال ای اظن ظن اظن کے معنی میں، وکسر حمزۃ المتکلم فیہ ہو الافصح، اور متکلم کا کسرہ اس میں فصیح ہے ہمارا نا بھائی، سمجھ میں قیاس تو یہ ہے اخال ہونا چاہیے کیونکہ متکلم کا حمزہ کیا ہوتا ہے مفتوح، لیکن اس کے اندر کس طرح آیا ہے استعمال اخال پر آیا ہے تو یہ فصیح ہے زیادہ، وہ بنو اسد یقولون اخال، بنو اسد قبیلے والے وہ اخال ہی کہتے ہیں بالفتح فتح کے ساتھ، وہ هو القیاس اور یہی کیا ہے قیاس کے مطابق، ادری اقوم فیہ دلالت علی ان القوم هم الرجال خاصتا، بھائی دیکھو کہ وہ قوم ہیں یا عورتیں ہیں، معلوم ہوا قوم کس کا قوم سے کون مراد ہے بھائی، یعنی قوم کا اطلاق صرف مردوں پر ہوتا ہے یہ عورتوں کو شامل نہیں ہوتا، کیونکہ نساء کے مقابلے میں قوم کا لفظ ہے تو معلوم ہوا قوم کے اندر نساء داخل نہیں، تو قوم کے لفظ میں سے صرف مرد مراد ہوتے ہیں عورتیں نہیں جماعت میں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، جیسے قرآن کے بھی اندر بھی آیا مولانا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساؤهن ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، دیکھو قوم کے مقابلے میں کیا آیا نساء، تینی دلالت اس میں دلالت ہے اس بات پر، یعنی لغوی اعتبار سے کہ ان القوم هم الرجال خاصۃ کے قوم وہ مرد ہی ہوتے ہیں خاص طور پر، و تدلہی یا ہمارا نا نقطہ کیا ہوگا تدلہی ای وقت تحیر و تدہوشی بھائی، کا جارہ نکال کر بتلا دیا کہ یہ ساروں کا یہ جو نکاح چل رہے ہیں ان کا عصب کس پر ہو رہا ہے قد توبیخ، کس پر ہو رہا ہے تو وقت تحت تدلو کا معنی حیران و سرگردان رہ جانا مولانا، اے وقت تحیر و تدہوشی حیران و سرگردان رہ جانا، تحیر تدہوش کا ایک معنی ہے تدہ عقل چلی جانا حیران رہ جانا، فی الحب محبت کے اندر فی قولی ہی جیسے اس شاعر کے قول میں باللہ یا ضبیات القاعی قلنا لنا اللہ الہی منکن ام لیلا من البشر، قسم ہے تمہیں اے جنگل کی ہرنیوں اے جنگل کی ہرنیوں اے دامن کوہ کی ہرنیوں، بھائی کہا کس کو کہتے ہیں دو پہاڑوں کے بیچ میں یا دو پہاڑوں کے بیچ میں میدان والا نا سیدھا برابر میدان جس میں گھاس وغیرہ خوب اگتی ہے، تو اے اس دامن کوہ کی ہرنیوں قل نہ لانا تم مجھے بتلاؤ تو صحیح اللیلا یمین کن نہ کیا میری لیلا تم میں سے ہے، ام لیلا من البشر یا لیلا کس میں سے ہے انسانوں میں سے ہے، تو شاعر کو پتا ہے کہ وہ لیلا کس میں سے ہے انسانوں میں سے ہے، لیکن وہ بتکلف اپنے آپ کو جاہل بناتا ہے کہ مجھے بتلاؤ تو صحیح کہ وہ میری لیلا تم میں سے ہے ہرنوں یا انسانوں میں سے ہے، تو یہاں دیکھو ایک دفعہ کا الیلہ من کننا، بعد میں اب کیا کہنا چاہیے تھا ام ہیا، ضمیر لوٹانی چاہیے تھی، لیکن ضمیر کے بجائے دوبارہ نام ذکر کیا، اس لیے کیونکہ جو چیز محبوب ہوتی ہے اس کا نام بھی کیا ہے محبوب، تو دوبارہ ذکر کیا لذت حاصل کرنے کے لیے. فی اضافت لیلہ الی نفسہ، اولا پہلے اضافت کی لیلہ کے اپنے نفس کی طرف، وتصریح باسمہا ثانیاً، اور ثانیاً اس کے نام کی تصریح کی، اس لیے اس اضافت کے اندر اور تصریح کے اندر استلزاز بھائی کیا ہے، ہاذہ انموذج من نکت التجاہل، یہ نمونہ تھا کچھ مولانا تجاہل کے نقطوں میں سے، کبھی توبیخ کے لیے آئے گا، کبھی مبالغہ فی المدہ، کبھی مبالغہ فی الزم، کبھی تدلہ، اور کبھی تدلہ فی الحب وغیرہ. مولانا سمجھ میں آیا؟ اردو میں اس کی مثال جیسے یہ شعر ہے بھائی، صنم تو شاعر تعریف کر رہا ہے کہ میرے معشوق کی کمر بڑی باریک ہے، اور پتلی کمر ہونا کیا ہے، یہ حسن کی علامت ہے. تو کہتا ہے صنم کہتے ہیں تیری بھی کمر ہے، صنم کہتے ہیں تیری بھی کمر ہے، کہاں ہے، کس طرف ہے اور کدھر ہے. کتنا مبالغہ کیا کہ بتکلف، کہاں ہے، اتنی باریک ہے کہ ہمیں گویا کہ پتہ ہی نظر ہی نہیں آئی کبھی. صنم کہتے ہیں تیری بھی کمر ہے، کہاں ہے، کس طرف ہے اور کدھر ہے. القول بالموجب یا القول بالموجب دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اس کو. وہ ہوا ضربانی، وہ دو قسم پر ہے مولانا. احدهما ان یقع صفۃ فی کلام الغیر کنایتن، بھائی قول بالموجب اس کو کہتے ہیں، دو قسم پر ہے قول بالموجب، دو قسم پر ہے. ایک قسم یہ ہے کہ کلام کے اندر آپ ایک صفت لے کر آتے ہیں اور وہ صفت کنایا ہوتی ہے کسی خاص سے، کسی خاص فریق سے، صفت لے کر آیا اور وہ صفت کنایا ہوتی ہے کسی خاص، کسی خاص فریق سے یا کسی خاص چیز سے مولانا. اور پھر اس کے اس چیز کے لیے آپ ایک حکم ثابت کرتے ہیں. مخاطب کیا کرتا ہے دوسرا، آپ کے غیر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، کلام میں ایک صفت لے کر آتا ہے اور وہ صفت دراصل کنایا ہوتی ہے کسی خاص چیز سے، اور اس چیز کے لیے کیا کرتے ہیں آپ ایک حکم ثابت کرتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس صفت کو اس نے کنایا کس سے بنایا تھا، ایک چیز سے، آپ اس کو کنایا بناتے ہیں کس سے، آپ اس صفت کو ثابت کر دیتے ہیں کس چیز کے لیے، دوسری چیز کے لیے، اور وہ جو حکم ثابت تھا اس کے لیے اس سے تعرض نہیں کرتے بھائی. سمجھ میں آیا؟ دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. بھائی آپ کا معشوق آیا بھائی، اور وہ چونکہ آپ سے ملتا نہیں تو آپ نے اس کو سخت تنگ کیا ہوا ہے، اس کو کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. وہ آیا اور آ کر زور سے کہا کہ ظالموں کو سخت سزا دی جائے گی. اس نے کیا کہا؟ آپ دیکھو اس نے ظالموں ایک صفت ذکر کی، ظلم کرنے والے، اور کنایا کس سے کیا، کون مراد ہے ظالموں سے، عاشق جو ہے ایک شخص مراد ہے مولانا اس سے. دیکھو یہ صفت ذکر کی اور کنایا کیا کس سے، ایک چیز سے، اور اس چیز کے لیے ایک حکم ثابت کیا کیا کہ ان کو کیا کی جائے گی، سزا دی جائے گی. تو آپ جواب میں آپ کیا کہتے ہیں بھائی، آپ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ جو ظلم کرتا ہے اس کو کیا کیا جائے گا، لیکن ظلم کرنے والا، ظلم کرنے والے تو تم ہو، ظلم کرنے والے تو. تو دیکھو وہ جو اس نے وصف کنایا بنایا تھا آپ سے، آپ نے اس وصف کو کس کے لیے ثابت کر دیا، اسی کے لیے ثابت کر دیا. اور وہ جو حکم تھا اس نے کیا کہا تھا، ظالموں کو کیا دی جائے گی، آپ کو سزا دی. اس حکم کو پس سے آپ نے سکوت کیا، اس کو ذکر نہیں کیا، نہ اس کے لیے ثابت کیا نہ اس سے نفی کی، بس یہ کہا کہ ظلم کرنے والے تو آپ ہیں، جب ظلم کرنے والے آپ ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ سزا بھی آپ ہی کو دی جائے گی، لیکن اس کو ذکر نہیں کیا آپ نے کہ سزا آپ کو دی جائے گی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے پشتوں کا ایک شاعر کہتا ہے بھائی دلتا راشی کتاب بے بوشی حساب دا ستم کو کوے در کوی با عذاب. جب کتاب آئے گی یعنی حساب کتاب ہوگا, جب کتاب آئے گی تو اس وقت حساب کتاب ہوگا, ستم تو تم مجھ پر بہت ڈھا رہے ہو لیکن اس وقت میں پھر عذاب دیا جائے گا. ہاں اس قسم کی باتیں آپ کو بڑی سمجھ میں آتی ہیں, ہے نا. آپ دیکھیے مولانا قول بالموجب اس کو پڑھیں اور اس کی مثال بھی قرآن سے ذکر کریں گے. وہ ہوا ضربانی دو قسم پر ہے. احدہما ایک قسم یہ ہے, ان یقع صفت فی کلام الغیر کے واقع ہو ایک صفت غیر کے کلام میں, کنایتن عن شیئن کنایا ہو کسی چیز سے, ایسی چیز اس بتا لہو ای لذالک شیء حکم کہ اس چیز کے لیے اس نے کوئی حکم بھی اس کے لیے کوئی حکم ثابت کیا جائے. فتثبتها لغیره تو آپ اس صفت کو ثابت کر دیتے ہیں اس شے کے غیر کے لیے. ای فتثبت انت فی کلامک تلک الصفت لغیر ذالک شیء تو ثابت کر دیتے ہیں آپ اپنے کلام کے اندر اس صفت کو اس چیز کے غیر کے لیے. من غیر تعرض لثبوته لغیره بغیر تعرض کیے اس حکم کے ثبوت کے غیر کے لیے, یعنی اس حکم کو آپ غیر کے لیے ثابت اس سے تعرض نہیں کرتے. ای ثبوت ذالک الحکم لذالک الغیر او نفیہ عنہ یعنی تعرض نہیں کرتے کہ آپ غیر کے لیے اس صفت کو حکم کو ثابت کریں یا اس کی نفی کریں. جیسے مولانا منافقین کہتے تھے, یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین. تو دیکھو منافقین کا قول ذکر ہوا بھائی کہاں تک, الازل تک. وہ کہتے تھے اگر ہم لوٹے مدینہ تو ضرور بے ضرور نکال دے گا عزت والا مدینہ سے ذلت والے کو. عزت والا کیا کرے گا؟ ذلت والے کو مدینہ سے نکال دے گا. تو دیکھو انہوں نے ایک صفت اعز استعمال کی اور اعز عزت والا, اور یہ کنایا کیا کس سے؟ اپنے آپ سے کہ ہم کیا ہیں؟ عزت والے ہیں. اور اس کے لیے ثابت کیا کہ یہ نکال دیں گے کن کو؟ ذلت والوں کو. تو دیکھو ان کے لیے ایک حکم ثابت کیا. تو لفظ عزت ایک صفت ذکر ہوئی اور یہ کنایا کی انہوں نے اپنے آپ سے, اور اس کے لیے کیا حکم ثابت کیا کہ یہ نکال دیں گے کس کو؟ ذلت والوں کو. آگے اللہ فرماتے ہیں وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین, عزت جو ہے اللہ ہی کے لیے ہے, عزت اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. یعنی یہ آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ کیا صرف یہ کہ وہ جو صفت سے انہوں نے کنایا کیا تھا کس کے لیے؟ اپنے لیے. اپنے لیے وہ صفت ثابت کی تھی, وہ صفت کس کے لیے ثابت کر دی اللہ نے؟ اپنے لیے, اپنے رسول کے لیے. اور تو جس کے لیے انہوں نے ثابت کی تھی اس کے غیر کے لیے ثابت کر دی مولانا. اور وہ جو حکم تھا کہ نکال دے گا عزت والا کس کو, اس کے بارے میں سکوت کیا اس کو ذکر. یعنی اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ عزت والا کیا کرے گا؟ ذلت والے کو نکال دے گا, اس کے لیے یہ حکم ثابت ہے. لیکن اے منافقین تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ عزت والے کون ہیں؟ یہ عزت یہ وصف جو تم نے اپنے لیے ثابت کیا تھا یہ تمہارے لیے ثابت ہی نہیں ہے, بلکہ یہ تو کس کے لیے ثابت ہے؟ بل اعز صفت وقعت فی کلام المنافقین کنایتن عن فریقہم. بل اعز وہ ایک صفت ہے جو واقع ہوئی ہے منافقین کے کلام میں کنایہ کے طور پر اپنے فریق سے. بل اذل کنایتن عن المؤمنین اور اذل کنایہ واقع ہوا کس سے؟ مومنین سے. وقد اثبت المنافقون لفریقہم اور تحقیق ثابت کیا اس منافقین نے اپنے فریق کے لیے کیا ثابت کیا ہے؟ اخراج المؤمنین من المدینہ مومنین کا نکالنا مدینہ سے. فأثبت اللہ تعالی فی الرد علیہم تو اللہ نے ثابت کر دیا ان پر رد کرتے ہوئے صفت العزت لغیر فریقہم ان کے فریق کے علاوہ کے لیے عزت کی صفت کو ثابت کر دیا. کس اور وہ کون ہیں ان کے علاوہ؟ کہتے ہیں وہ اللہ ورسولہ والمومنین، وہ اللہ اور اس کا رسول اور مومنین ہیں. ولم يتعرض لثبوت ذلك الحكم الذي هو الاخراج للموصوفين بالعزه، اور اس بات کے درپے نہیں ہوئے کہ یہ ثبوت جو حکم کا ہے وہ، اور وہ کیا ہے، نکالنا وہ موصوف بالعزت یعنی اللہ اور اس رسول اور اس کے مومنین کے لیے ہے یا نہیں ہے. بھائی وہ اخراج جو ہے عزت تو کس کے لیے؟ اللہ اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، لیکن وہ جو حکم ثابت کیا تھا تم نے بھائی عزت والوں کے لیے، اس سے سکوت تعرض نہیں کیا کہ وہ وصف اخراج ثابت ہے مومنین وغیرہ کے لیے یا ثابت تو نہ ان کے لیے ثابت کیا تو ان کے درپے نہیں. ولا لنفی ہی عنہم، نہ تو اس کے ثبوت کے درپے ہوئے اور نہ ہی اس کے نفی کے درپے ہوئے. وثانی، دوسری قسم یہ ہے مولانا بھائی، دوسری قسم قول بالموجب کی یہ ہے کہ مخاطب جو ہے کلام، جو ایک غیر ایک شخص کلام کرتا ہے وہ کلام کا ایک معنی، لفظ کا ایک معنی مراد لیتا ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں اس کے مقابلے میں کلام لے کر آتے ہیں، اسی لفظ کو اپنے کلام میں ذکر کرتے ہیں لیکن اس سے دوسرا معنی مراد لیتے ہیں، بتلانا چاہتے ہیں اس کو کہ جو معنی تم نے مراد لیا وہ لینا بہتر نہیں ہے بلکہ جو معنی میں نے مراد لیا ہے وہ لینا بہتر ہے. سمجھ میں آیا؟ وثانی حمل لفظ وقع فی کلام الغیر علی خلاف مرادہ، دوسری قسم یہ کہ محمول کیا جائے ایسے لفظ جو واقع ہو رہا ہے غیر کے کلام میں، کس پر محمول کیا جائے؟ اس کی مراد کے خلاف. حال کون خلاف مرادہ مما یحتملہ، اس حال میں کہ مولانا وہ جو اس کے مراد کے خلاف ہونا جو ہے اس کا وہ احتمال بھی رکھتا ہو، اس نے ایک معنی لیا آپ نے کیا لیا دوسرا معنی، یہ دوسرے معنی کا احتمال بھی لفظ رکھتا ہو، یہ بغیر احتمال کے نہیں، بذکر متعلقہ، اور یہ دوسرا معنی کیوں مراد لیتے ہیں؟ کہتے ہیں بذکر اے بسب بذکر متعلقہ، کیونکہ آپ اس کے متعلق کو کیا کر دیتے ہیں، ذکر کر دیتے ہیں، آپ اس کے متعلق کو کیا کرتے ہیں. اے انما یحمل علی خلاف مرادہ بان یذکر متعلق ذلک اللفظ، کہ محمول کیا جائے گا اس لفظ کو مخاطب کی مراد کے خلاف پر، بان یذکر بسبب ذکر کرنے اس لفظ کے متعلق کے، کقول ہی جیسے شاعر کہتا ہے، شاعر مولانا بادشاہ کے پاس آتا ہے بار بار، بادشاہ اس کو انعامات وغیرہ دیتا ہے، تو ایک مرتبہ آیا کہنے لگا قلت ثقلت اذ اتیت مرارا، اے بادشاہ میں نے آپ پر بوجھ ڈال دیا ہے اذ اتیت مرارا، جب میں بار بار آپ کے پاس آیا، بار بار آتا ہوں تو اب آپ کو کیا محسوس ہوتا ہوگا، بوجھ محسوس ہوتا ہوگا. قال، اس نے کہا ثقلت کاہلی بالایادی، ہاں تو نے بوجھ ڈال دیا ہے میرے کندھوں پر لیکن احسانات کا، تو جو میرے پاس آتا ہے یہ بھی تیرا احسان ہے. تو دیکھو اس نے مانا کیا کیا تھا، بوجھ ڈالنے کا مشقت مراد لی تھی، اور بادشاہ نے کیا مراد لیا، احسانات کا بوجھ مراد لیا، اور متعلق کو ذکر کرنے کی وجہ سے، متعلق کیا ذکر کیا، ایادی ذکر کیا، ایادی جمع ہے ید کی، مولانا ید کا ایک معنی تو ہاتھ اور دوسرا معنی کیا ہے اس کا، احسان اور انعام. بھائی تو احسان اور انعام نے بتلایا کہ ثقلت کا دوسرا معنی لیا ہے. فلفظ ثقلت وقع فی کلام الغیر بمعنی حملت المؤونتا، کہ ثقلت کا لفظ جو غیر کے کلام میں واقع ہوا تھا کس معنی میں تھا، کہ میں نے آپ پر مشقت ڈال دی ہے. فحملہ علی تثقیل عاتقہ بالایادی، تو اس نے محمول کر لیا اس کو کندھوں پر بوجھ ڈالنا، بالایادی والمننی، کس کے ساتھ، احسانات وغیرہ کے ساتھ، ایادی منن کا ایک معنی مولانا. بِأَن ذَكَرَ مُتَعَلِّقَهُ بسبب اس کے متعلق کے ذکر کرنے کے، آنی قولہ بالایادی یعنی کہ ایادی، ایادی کا لفظ ذکر کر دیا جس نے، اس کی وجہ سے معلوم ہوا کہ کیا اس نے اس وہ معنی مراد نہیں لیا بلکہ دوسرا معنی مراد لیا ہے. جیسے اردو میں اس کی مثال ہے مولانا، جب کہا مرتا ہوں وہ بولے میرا سر کاٹ کر، جب کہا مرتا ہوں وہ بولے میرا سر کاٹ کر، جھوٹ کو سچ کر دکھانا کوئی ہم سے سیکھ جائے. شاعر نے کیا کہا معشوق سے کہ میں مر رہا ہوں، آپ کی جدائی میں مر رہا، اور مراد کیا تھا، بڑی تکلیف میں ہوں. معشوق نے اس کی گردن ہی اتار دی اور بولا کہ آپ کے جھوٹ کو ہم کیا کر دکھاتے ہیں، سچ کر دکھاتے ہیں. تو وہ حقیقی معنی پر محمول کیا اس نے. وَمِنْهُ أَيْمِنَ الْمَعْنَوِيِّ الْإِطْرَادُ اور قسم معنوی میں سے ایک اطراد ہے وہ انت تی ابی اسماء الممدوح یا غیره واسماء ابا علی ترتیب الولادت من غیر تکلف فی الصبح وہ یہ مانا کہ آپ ممدوح کا نام لے آئیں ممدوح یا وغیرہ ممدوح ہو یا مضموم ہو جو بھی ہو اس کا نام لے کر آئیں اور اس کے آبا و اجداد کے نام لے کر آئیں ولادت کی ترتیب پر بغیر تکلف کیے کلام کی روانگی میں بھئی آپ دیکھیے زید ہے زید بیٹا ہے عمر کا عمر بیٹا ہے کس کا بکر بیٹا ہے کس کا خالد کا تو آپ نظم کے اندر مولانا ان کے نام لے کر آتے ہیں لیکن ولادت کی ترتیب سے لاتے ہیں زید کو پہلے لاتے ہیں اس کے بعد عمر کو پھر بکر کو اور پھر لیکن اس انداز میں کہ تکلف نہ نظر آئے کلام کے اندر کلام کی روانگی اسی طرح برقرار رہے ذوق بتلائے کہ کلام میں ابھی بھی روانی ہے بھائی قولهم ان يقتلوك فقد سللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب بھئی یہ ممدوح جو تھا شاعر کا یہ جو ممدوح ہے یہ لڑائی میں گیا کسی قوم کے ساتھ لڑائی کی اور وہاں پر یہ مارا گیا بھئی لڑائی کے اندر تو شاعر اب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اگر اس قوم والوں نے تجھے قتل کر دیا ہے تو کوئی بات نہیں تو نے بھی تو ان کی سارے عزتیں ختم کر دی تھیں ان کے سردار عتیبہ ابن الحارث ابن شہاب کو تو نے کیا کر دیا تھا گزشتہ لڑائی کے اندر قتل کیا تھا اور گویا کہ تو نے اپنے قتل کا بدلہ اپنی زندگی میں ہی ان سے لے لیا تھا بھائی تو دیکھو عتیبہ ابن حارث ابن شہاب کا ذکر آیا شعر کے اندر عتیبہ بیٹا ہے حارث کا حارث بیٹا ہے اور تو یہ ترتیب سے ان کے نام آئے بھائی ان یقتلوک اگر انہوں نے تجھے قتل کر دیا ہے فقط سللتا سلل کا معنی ہوتا ہے گرانا عروش عرش کی جمع ہے سلطنت کو بھی کہتے ہیں حکومت کو بھی کہتے ہیں تخت کو بھی کہتے ہیں چھپر اور سائبان کو بھی کہتے ہیں اور یہاں یہ کنایا ہے چھپر اور سائبان کا گرانا یہ کنایا ہے کس چیز سے عزتوں کے ختم کر دینے سے کنایا ہے کس سے تو نے بھی تو ان کی عزتیں ختم کر دی ان کی حکومت ختم کر دی کس کے ساتھ عتیبہ یعنی عتیبہ کے قبی قتل عتیبہ ابن الحارث اس کے قتل کے ساتھ یقال للقوم اذا ذهب عزهم جب کہا جاتا ہے کسی قوم سے عربی میں جب ان کی عزت چلی جائے وتزعزع حالهم اور ان کی حالت کمزور ہو جائے کیا کہا جاتا ہے قد سل عرشهم قد سل یعنی ان کی عزت چلی گئی یعنی ان تبجحوا بقتلک یعنی ان تبجحوا بقتلک وفرحوا به اگر وہ لوگ خوش ہیں اور ناز کر رہے ہیں تیرے قتل کے ساتھ تبجح کا معنی خوش ہونا نازاں ہونا مولانا فخر کرنا اگر وہ لوگ فخر کر رہے ہیں تیرے قتل کے ساتھ وفرحوا به اور اس پر کیا ہیں خوش ہو رہے ہیں فقد اثرت فی عزہم تو نے بھی تو ان کی عزت میں اپنے نشانات چھوڑ دیے ہیں وہدمت اساس مجدہم اور ان کی بزرگی کی بنیاد کو گرا ڈالا ہے بقتل رئیسہم ان کے رئیس کو فَإِنْ قِيلَ هَذَا مِنْ تَتَابُعِ الْإِضَافَاتِ اگر یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ تو شیر تتابعِ الْإِضَافَاتِ کی قبیل سے ہے اس لیے کہ عتیبہ کی اضافت ابن کی اضافت ہو رہی ہے حارث کی طرف اور پھر دوسرے ابن کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف شہاب کی طرف تو دو اضافتیں آ گئیں تو یہ تتابعِ الْإِضَافَاتِ میں سے ہوا تو کیف یعد من المحسنات تو اس کو محسنات میں سے ہم کیسے شمار کریں گے بھائی اس میں تو تتابعِ الْإِضَافَاتِ آیا اور تتابعِ الْإِضَافَاتِ تو عیب ہے یہ تو کلام میں نہیں ہونا چاہیے علامہ طبرانی فرماتے ہیں ہم آپ کو پہلے بتا چکے تھے کہ تتابعِ الْإِضَافَاتِ بعض اوقات ثقیل ہوتا ہے اور بعض اوقات ثقیل نہیں ہوتا بلکہ کلام کے اندر اگر سلیم ہو تو کلام کے اندر اور شگفتگی وہ پیدا کر دیتا ہے تو یہ اس قبیل سے ہے جو کلام میں اور ملاحت پیدا کر رہا ہے قلنا ہم کہتے ہیں قد تقرر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان تتابع الاضافات کہ تتابع اضافات جو ہے اذا سلم من الاستقراح جب یہ کراہت سے محفوظ ہو ملح ولطف تو یہ شگفتہ ہوتا ہے اور بڑا لطیف ہوتا ہے والبیت من ھذا القبیل اور شعر بھی اسی قسم سے ہے یہ تو تھا مولانا مذمت کے طور پر ذکر کیا عتیبہ ابن حارث ابن شہاب کو کیونکہ ممدوح نے اس کو قتل کیا تھا تعریف ممدوح ایک اور شخص کی کر رہا ہے اس نے کس کو قتل کیا تھا عتیبہ ابن حارث ابن تو اس کا ذکر مذمت کے طور پر آیا یہ مذمت کی مثال تھی، امرنا مدہ کی مثال، جیسے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، سخی کا بیٹا، سخی جو بیٹا ہے سخی کا، یا الکریم ابن کریم، مراد کون ہے؟ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم بھائی. تو دیکھو ترتیب سے، مولانا ولادت کی ترتیب سے نام ذکر کیے. الحدیث، مولانا یہ صحیح نہیں ہے بھائی، الحدیث ای اقرا الحدیث، ھذا تمام ما ذکر من الضرب المعنوی، یہ وہ مفورے ہیں جو کس ذکر کیے گئے، کس میں سے؟ قسم معنوی میں سے. قسم معنوی کی بات پوری ہوئی مولانا، 29 صنعتیں ذکر کی. اب آئے مولانا کس کی طرف؟ ضرب لفظی، قسم لفظی کی طرف، جو لفظ کے اندر حسن کا سبب بنتی ہیں. وَأَمَّا الضَّرْبُ اللَّفْظِيُّ مِنَ الْوُجُوهِ الْمُحَسِّنَةِ لِلْكَلَامِ فَمِنْهُمُ الْجِنَاسُ، وہ وجوہ جو حسن پیدا کرتی ہیں کلام کے اندر لفظی، ان میں سے ایک جناس ہے. بین لفظین، کس کے درمیان بھائی؟ دو لفظوں کے درمیان. وَهُوَ تَشَابُهُهُمَا فِي اللَّفْظِ، اور وہ دونوں لفظوں کا آپس میں مشابہ ہونا ہے. دو لفظ، وہ تشابہما فی لفظ ای فی تلفظ، لفظ سے کیا مراد ہے مولانا؟ تلفظ میں مشابہت ہے دو لفظوں کی. فیخرج التشابہ فی المعنی، تو تشابہ فی المعنی خارج ہوا مولانا جب ہم نے لفظ کی قید بڑھائی. تو اسد اور سب، تو یہ اگر ایک معنی میں ہیں تو پھر تو معنی ایک ہے، اور ہم نے کیا کہا تھا؟ تلفظ. تو یہ خارج ہوئے مولانا. اور فی مجرد العدد، توجہ ہے سبب کی طرف، صنعت جناس اس کو کہتے ہیں مولانا کہ دو لفظوں اور دونوں لفظ مشابہ ہوں تلفظ کے اندر. جیسا ایک کا تلفظ ہے دوسرے کا بھی ویسا ہی تلفظ ہے. تو جب تلفظ کی بات کی تو معلوم ہوا معنی کے اندر جو مشابہ ہوں وہ خارج ہوئے. جیسے اسد اور سبع کا ایک معنی ہے لیکن یہاں تلفظ ایک ہے دونوں کا، اور ہم نے کہا تھا تلفظ ایک جیسا ہو. یا مولانا عدد، حروف عدد کے اندر مشابہت ہو، جیسے ضربا قتل، دیکھو ضربا کے کتنے حروف ہیں؟ تین. قتل کے کتنے حروف؟ تین. تو دیکھو عدد حروف میں مشابہت ہے، لیکن ہم نے کیا کہا تھا کس میں مشابہت ہو؟ تلفظ میں ہو. تو لہذا وفی اوفی مجرد العدد، وہ بھی خارج ہوئے جہاں تشابہ صرف عدد کے اندر ہوگا، جیسے ضرب و علیما. اوفی مجرد الوزن، یا صرف وزن کے اندر کیا ہے؟ تشابہ ہے، جیسے ضرب اور قتل. ضرب اس کا کیا وزن ہے؟ فعل. اور قتل کا بھی کیا وزن ہے؟ فعل. تو وزن ایک لیکن دونوں خارج، کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا؟ تلفظ. تلفظ ایک نہیں ہے دونوں کا. تو انہ ضربا و قتلا و تام منہ من الجناس، جناس تام. مولانا دیکھو چار چیزیں ذکر ہوں گی. ایک حروف کی انواع بھائی، حروف کی انواع، ہر حرف ایک نوع ہے. الف ایک نوع، با ایک نوع، تا ایک نوع. تو دو لفظ ہیں وہ انواع حروف، ان کی ایک جیسی ہیں. ایک میں پہلے زاد آ رہا ہے، دوسرے را آ رہی ہے، پھر با. تو دوسرے کے اندر بھی پہلے زاد آ رہا ہے، پھر را، پھر با. تو دوسرا ہے عدد، ایک میں تین حروف ہیں تو دوسرے میں بھی. چوتھا ہے حیات بھائی، حرکات اور حرکت اور سکون بھی ایک جیسے. زاد مفتو پہلے کا، دوسرے کی را مفتو، تیسرے کی با مفتو. تو یہاں دوسرا بھی ضربا ہے مثلا، مثال کے طور پر، اس کا بھی زاد مفتو، را مفتو اور با مفتو. دیکھو حیات بھی ایک جیسی آئی، ترتیب بھی ایک جیسی ہے مولانا. پہلے زاد ہے پہلے میں، پھر را ہے، پھر با. تو دوسرے کے اندر بھی پہلے زاد ہے، پھر را ہے، پھر با. تو دیکھو مولانا دونوں لفظ متفق ہیں کس چیز میں؟ حروف میں بھی ایک جیسے حروف ہیں، اس کے عدد حروف میں بھی ایک میں تین ہے، دوسرے میں بھی تین ہے، اور حیات کے اندر بھی حرکتیں بھی ایک جیسی ہیں، اور ترتیب کے اندر بھی. یہ چاروں چیزیں جب پائی جائیں گی تو اس کو کہیں گے جناس تام. کیا کہیں گے؟ جناس تام. دیکھیے بھائی، والتام من هو من الجناسی، والتام جناس میں سے یہ ہے کہ یتفقا لفظان کے متفق ہو جائیں دو لفظ، انواع الحروف انواع حروف کے اندر، فکل من الحروف التسعه والعشرين نوعا، بس ہر 29 حروف میں سے ہر ایک ایک نوع ہے. مولانا دیکھا الف ایک نوع ہے، اسی کے الف کبھی اصلی ہوگا کبھی زائدہ ہوگا، کبھی الف کیا ہوگا الف واو سے بدل کر آئے گا، کبھی یا سے بدل کر آئے گا، کبھی کسی سے بدل کر. تو دیکھو اس کے پاس کتنی قسمیں آ گئیں. اسی طرح با ایک با بھی کیا ہے ایک نوع ہے، کیونکہ با کبھی خفیف ہوگی کبھی مخففہ ہوگی کبھی مشددہ ہوگی مولانا، کبھی مدغمہ ہوگی کبھی غیر مدغمہ. تو با کے تحت بھی کئی قسمیں آ گئیں. تو ہر حرف ایک نوع ہے، تو انواع سے کیا مراد ہے؟ انواع حروف سے ہر حرف کی نوع الگ وہ نوع ہے اس کی حقیقت مراد. وبهذا يخرج لهذا اس طرح سے نکل گئی یفرح و یمرح، یفرح و یمرح خارج ہوئے مولانا. دیکھو یفرح یمرح ایک جیسے ہیں، لیکن وہاں فا کی جگہ کیا آ رہا ہے دوسرے میں؟ میم آ رہا ہے. تو انواع حروف ایک جیسی ہیں نہیں، یہ خارج ہوا جناس تام سے. وفی اعدادہ اور شمار میں بھی ایک جیسے ہوں. وبه یخرج اس طرح سے نکل گئے الساق والمساق، ساق کا بھی وہی معنی اور ساق اور نہیں ساق اور مساق مولانا. تو ساق کے اندر سین الف قاف ہے، لیکن مساق کے اندر شروع میں کیا آ رہا ہے؟ میم آ رہا ہے. تو دیکھو عدد برابر نہیں، ایک میں تین ہے دوسرے میں چار حروف. وفی ہے آتیہ فی ہے آتیہ یا فی ہے آتیہ اور ہے اتوں کے اندر بھی دونوں کیا ہوں مولانا؟ وبھی یخرج اس طرح سے کیا نکل گئے البرد والبرد. دیکھو ایک لفظ ہے برد ایک لفظ ہے برد، انواع حروف ایک جیسے ہیں، پہلے میں با را دال ہے دوسرے میں بھی با را دال، عدد بھی برابر ہیں تین حروف پہلے میں تو دوسرے میں بھی تین حروف، لیکن ہیئت ایک جیسی نہیں، پہلے میں با کے اندر فتحہ ہے دوسرے میں با پر ضمہ ہے، تو یہ بھی خارج ہوئی ان کی ہیئت نہیں. فَإِنَّ هَيْئَةَ الْكَلِمَةِ کیونکہ اس لیے کہ کلمے کی ہیئت جو ہے کیفیت حاصلت لہا باعتبار الحرکات و سکنات، وہ کیفیت ہے جو اس کو حاصل ہوتی ہے حرکات و سکنات سے. فنحو ضرب و قتل علی ہیئت واحد، پر ضرب اور قتل ایک ہی ہیئت پر ہیں. مع اختلاف الحروف، باوجود اس کے کہ ان کے حروف کیا ہیں مختلف ہیں. بخلاف ضرب و ضرب، اب ان کے حروف ایک جیسے ہیں لیکن ان کی ہیئت کیا ہے مختلف ہے. مبنی للفاعل والمفعول فانهما على هيئتين مع اتحاد الحروف، ایک معروف ایک مجهول بتایا، بس یہ دونوں کیا ہیں دو ہیئتوں پر ہیں اگرچہ حروف میں اتحاد ہے. وفی ترتیبهما، اور ترتیب کے اندر بھی متفق ہوں، ای تقدیم بعض الحروف على بعض، بعض حروف بعض پر کیا ہوں مقدم ہوں. وتاخیره عنه، اور بعض مؤخر ہوں بعض سے. وبه یخرج اس طرح سے نکل گئے جیسے الفتح والحذف، ہوئے کون نکل گئے بھائی فتح اور حتف نکل گئے بھائی. بھائی جناس تام کی بات ہو رہی ہے، ہم نے کہا تھا انواع حروف بھی ایک جیسے ہوں، اعداد بھی ایک جیسے ہوں، ہیئت بھی ایک جیسی ہو اور ترتیب بھی ایک جیسی ہو. آپ دیکھو ایک ہے فتح ایک ہے حتف، ان کے انواع حروف ایک جیسے ہیں، کیسے؟ ایک میں فاتحہ ہے، دوسرا کیا ہے حتف، اس میں بھی فاتحہ، تینوں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ انواع ہیں. عدد بھی ایک جیسے مولانا، ایک میں تین حروف ہیں دوسرے میں بھی تین حروف. ہیئت بھی ایک جیسے مولانا، فتحن حتفن، پہلا حرف مفتوح ہے درمیان والا ساکن ہے دوسرے میں بھی اسی طرح ہے، لیکن چوتھی شرط کی ترتیب بھی ایک جیسی ہو وہ شرط نہیں پائی جا رہی. پہلے میں فا پہلے ہے پھر تا ہے، جبکہ دوسرے میں کیا ہے ہا پہلے ہے پھر تا ہے، تو یہ خارج ہوا جناس تام سے. فَإِن كَانَ اللَّفْظَانِ الْمُتَّفِقَانِ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ مِن نَّوْعٍ وَاحِدٍ مِّنْ أَنْوَاعِ الْكَلِمَاتِ قَسْمَيْنِ وَفَعْلَيْنِ وَحَرْفَيْنِ، پھر مولانا جب یہ چاروں چیزوں میں لفظ متفق ہوں، پھر دیکھیں مولانا کہ یہ نوع واحد سے دونوں الفاظ یا الگ الگ سے ہیں، دونوں لفظ بھائی، یعنی دونوں اسم ہیں یا دونوں فعل ہیں یا دونوں حرف ہیں. تو دیکھو یہ ایک نوع سے ہیں یا دو انواع سے ہیں، یعنی ایک اسم ہے تو دوسرا کیا ہے فعل، یا ایک فعل ہے تو دوسرا حرف، یا ایک حرف ہے تو دوسرا اسم، یا ایک اسم ہے تو دوسرا حرف ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ایک نوع سے ہوں گے مختلف. فَإِن كَانَ اللَّفْظَانِ الْمُتَّفِقَانِ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ مِن نَّوْعٍ وَاحِدٍ، پھر یا وہ لفظ جو متفق ہو ان ساری چیزوں کے اندر، یا تو وہ نوع واحد سے ہوں گے الماء کلمہ میں سے قسمین اور فعلین اور حرفین، یا جیسے دونوں اسم ہوں گے یا دونوں فعل ہوں گے یا دونوں حرف ہوں گے، سمی مماثلا بھئی. تو اس قسم جناس تام کو کیا کہتے ہیں؟ مماثل کہتے ہیں. جرین علی اصطلاح المتکلمین, متکلمین کی اصلاح پر چلتے ہوئے اس کا نام مماثل رکھا گیا. من ان المماثلہ تحیی الاتحاد فی نو کی, ان کے نزدیک مماثلت کس کو کہتے ہیں؟ نو کے اندر, نو کے اندر اتحاد ہو تو اس کو مماثلت کہتے ہیں. تو یہاں بھی نو میں اتحاد ہے تو اس کا نام مماثلت رکھا گیا. جیسے دیکھیے مثال, نحو یوم تقوم الساعۃ ای القیامۃ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ. وہ دن جب کہ قائم ہو جائے گی قیامت, قسم کھائیں گے اس دن مجرم کہ نہیں وہ ٹھہرے ایک گھڑی بھی, یعنی دنیا کے اندر وہ ایک گھڑی بھی, ایک گھڑی ہی ٹھہرے دنیا کے اندر بس, بھائی وہ قسم اٹھائیں گے. تو دیکھو دو لفظ آئے بھائی, الساعۃ ساعۃ ساعۃ کا لفظ دو دفعہ آیا. دیکھو ان کے حروف بھی برابر, حروف بھی انواع حروف ایک جیسے, سین الف عین ہا تا, دوسرے میں بھی سین الف عین تا, عدد بھی برابر, پہلے میں چار دوسرے میں بھی, ہیئت بھی ایک جیسی مولانا, سا سین پر فتحہ ہے پھر الف ہے پھر عین پر فتحہ ہے تو دوسرا بھی سا, اس میں بھی اسی طرح ترتیب بھی ایک جیسی ہے, سین الف عین ایک میں آ رہا ہے تو دوسرے میں بھی سین الف عین ترتیب سے آ رہا ہے بھائی. اور پھر یہ دونوں اسم بھی ہیں, دونوں اسم بھی ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ جناس تام مماثل, جناس تام مماثل کہیں گے. اور معنی دونوں کا الگ ہے مولانا, سا اول کا معنی ہے قیامت اور دوسری سا کا معنی گھڑی, من ساعات الایام بھائی دن کی گھڑ. وہ ان کان من نوعین, اگر وہ دو انواع سے ہوئے ایک اسم, اسم اور فعل ہوئے, اور اسم و حرف یا کیا ہوئے اسم اور فعل و حرف یا فعل اور حرف, سمی مستوفن تو اس کا نام جناس تام مستوفی ہے. کقولہ جیسے شاعر کہتا ہے, ما مات من کرم الزمان فانہ یحیی لدا یحیی ابن عبداللہ. وہ جو ما موصولہ ہے, وہ جو مر گیا تھا, وہ جو مر گیا ہے, من بیان ہے ما کا یعنی زمانے کی سخاوت, بھائی زمانے سے سخاوت ختم ہو گئی ہے, کوئی کسی کو چائے نہیں پلاتا بالکل. فَإِنَّهُ يَحْيَى لَدَى يَحْيَى ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ, تو بے شک وہ زندہ ہے کس کے پاس؟ یحیی ابن. تو سخاوت کی وہ رسمیں جو ختم ہو گئی تھی یحیی ابن عبداللہ کے پاس زندہ ہیں. تو دیکھو یحیی یحیی دو دفعہ آیا بھائی, چاروں چیزوں میں متفق ہیں, انواع کے اندر بھی, آداد میں بھی, ہیئت میں بھی, ترتیب میں بھی, لیکن نو مختلف ہے. پہلا یحیی کیا ہے؟ فعل. دوسرا یحیی کیا ہے؟ اسم. لِأَنَّهُ كَرِيمٌ, اس لیے کہ وہ سخی آدمی ہے, یحیی مراسم الکرم, اور وہ زندہ کرتا ہے سخاوت کی رسموں کو زندہ رکھتا ہے. وَأَيْضًا لِجِنَاسِ التَّامِ تَقْسِيمٌ آخر, جِنَاسِ التَّام کی ایک اور تقسیم بھی ہے, وَهُوَ أَنَّهُ, اور وہ یہ, ان کان احد لفظہ مرکبا والآخر مفردا, اگر ایک لفظ مرکب ہو دوسرا مفرد ہو, سمی جناس ترکیب, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جناس ترکیب. دیکھو بھائی مولانا دو لفظ ایک جیسے ہیں لیکن ایک لفظ مفرد ہے دوسرا دو سے مل کر بنا ہے, یا دو سے نہیں بنا, ایک کا جز لیا ہے اور دوسرا لفظ ملایا, تو دونوں آپ کیا بن گئے؟ ایک, تو ایک مرکب بنا ایک مفرد, لیکن اب ہیں ایک جیسے تلفظ کے اندر, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہ پھر اس کے اندر اس کا نام مولانا متشابہ رکھا جائے گا یا مفروق. متشابہ تب رکھیں گے جب رسم الخط بھی ایک جیسا ہو, مفروق تب کہیں گے جبکہ ان کا رسم الخط الگ الگ ہو. سمجھ میں آیا؟ جناس تام ہو لیکن ایک مفرد ہے اور دوسرا کیا ہے؟ مرکب ہے. پھر ان کے اندر بھائی تلفظ تو ہے ایک جیسا, رسم الخط بھی ایک جیسا ہوگا یا رسم الخط, اگر رسم الخط بھی ایک جیسا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ متشابہ. اگر رسم الخط الگ الگ ہے تو مفروق بھائی. فوحین اذن فین اتفقا, اگر متفق ہو جائیں, ای لفظان المفرد والمرکب, یعنی اللفظان المفرد والمرکب, دونوں لفظ یعنی کہ مفرد اور دونوں متفق ہو جائیں, فی الخط رسم الخط کے اندر, بے خود صحاد النوع من جناس ترکیب بھی اسم المتشابہ, تو اس جناس ترکیب کی اس نوع کو کیا کہتے ہیں؟ خاص کیا گیا ہے اس میں متشابہ کے ساتھ, لاتفاق اللفظین فی الکتابتی, اس لیے کہ دونوں لفظ کا اتفاق ہے کس چیز میں؟ کتابت, و متشابہ ہیں. کقولہ ہی جیسے شاعر کا یہ قول, دیکھیے بھائی غور سے, اذا ملک لم یکن ذاہبۃ فدعہ فدولتہ ذاہبۃ, تو دو دفعہ ذاہبہ ذاہبہ آیا مولانا, لیکن پہلا ذاہبہ مرکب ہے، دوسرا ذاہبہ مفرد ہے. وہ مرکب ہے ذاہبتن، ذو مال کی طرح ہے، ذو مالن، اور حالت نصبی میں کیا آتا ہے ذا مالن، تو یہ بھی کیا ہے ذاہبتن. اگر اذا ملکن لم یکن ذاہبتن، جب بادشاہ نہ ہو ہبہ کرنے والا، ذاہبتن جب بادشاہ عطایا کرنے والا نہ ہو، فتح ہو اس کو چھوڑ دے، فدولتہ ذاہبہ، اس کی پس اس کی حکومت جانے ہی والی ہے، حکومت اس کے جان. تو دوسرا ذاہبہ جانے والے، ذاہبہ سے ہے وہ ایک لفظ ہے، اور یہ ذاہبہ ہے مولانا. اذا ملکن لم یکن ذاہبتن، جب بادشاہ نہ ہو ہبہ کرنے والا، ای صاحبہ ہبتن وعطائن، یہ ہبہ کرنے والا اور عطا کرنے والا، فدا ہوا یترو خود اس کو چھوڑ دے، فدولتہ ذاہبہ پس اس کی حکومت جو ہے جانے والی ہے، ای غیر باقیتن یعنی باقی. تو دیکھو دو لفظ ہیں مولانا، ذاہبہ ذاہبہ، پہلا مرکب دوسرا مفرد، لیکن رسم الخط دونوں کا کیا ہے بالکل ایک جیسا ہے. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، وَإِلَّا لَمْ يَتَّفِقِ اللَّفْظَانِ الْمُفْرَدُ وَالْمُرَكَّبُ فِي الْخَطِّ، اگر متفق نہ ہو دونوں لفظ مفرد اور مرکب خط کے اندر، خُصَّ هَذَا النَّوْعُ مِنْ جِنَاسِ تَرْكِيبِ بِاسْمِ الْمَفْرُوقِ، تو اس قسم کا کیا نام رکھا جاتا ہے اسم مفروق. لِفْتِرَاقِ اللَّفْظَانِ فِي سُورَةِ الْكِتَابَةِ، اس لیے کہ مختلف ہیں دونوں لفظ کتابت کے لحاظ سے، قولی جیسے شاعر کہتا ہے، کلکم قد اخذ الجام ولا جام لنا، من الذي ذر مدير الجام لو جام لنا. کلکم قد اخذ الجام، تم میں سے ہر ایک نے اپنا جام لے لیا ہے، ولا جام لنا، اور ہمارا کوئی جام، ہمیں جام نہیں ملا. من الذي ذر مدير الجام، کیا چیز تکلیف دینے والی تھی جام کو گھمانے والا، یعنی ساقی مراد ہے، ساقی کو کیا چیز تکلیف دے رہی تھی، لو جام لنا، اگر وہ ہم سے اچھا برتاؤ کرتا، حسن سلوک کرتا، اور ہمیں بھی کیا کر دیتا، جام دے دیتا. تو دیکھو پہلا کیا آیا، لا جام لنا، جام لا ہمارا کو، ہمارے لیے جام نہیں ہے، جام لا کا اسم، لنا اس کی خبر، اور آگے آیا جام لنا، آگے جام لا فیل آیا مولانا، جاملہ کیا آیا. تو دیکھو ہیں دونوں ایک جیسے، جاملانا جاملانا، کس میں، حروف میں بھی، اعداد میں بھی، ہیئت میں بھی، ترتیب کے اندر بھی، لیکن پہلا مرکب ہے جاملانا اور دوسرا مفرد ہے. آپ کہیں گے جاملانا بھی تو مرکب ہے، جاملہ فعل ہے اور نا مفعول کا ہے، بھائی فعل اور مفعول ایک ہی درجے میں یہ رکھتے ہیں، ان کا تعلق کیا ہوتا ہے، یعنی یہ ضمیر متصل کی صورت میں جب مفعول آتا ہے، تو ضمیر متصل تو جدا چونکہ نہیں ہو سکتی، تو وہ کس کے درجے میں ہے، جزء کلمہ کے درجے میں، تو گویا یہ ایک ہی کلمہ ہے جام لانا، اور رسم الخط دونوں کا الگ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بھائی، پہلے میں جام لانا، جام الگ، لانا الگ، اور دوسرے میں جام لانا ملا ہوا ہے. اے عاملنا بالجمیلی، یعنی پیش آتا ہمارے ساتھ اچھے سلوک، اچھے طریقے سے. ھذا اذا لم یکن اللفظ المرکب مرکبا من کلمت و بعض کلمت، کہتے ہیں بھائی مفروق اس وقت کہتے ہیں علامہ طبرزانی بھائی، کہ جب لفظ مرکب نہ ہو ایک کلمے سے اور دوسرے کے بعض کلمے سے. دیکھو ابھی آپ نے کیا پڑھا، جاملنا، پہلا جاملنا، پورا جام کا لفظ لے لیا اور لنا کا لفظ لے لیا، اگلا جاملانا وہ بھی پورا ہے مولانا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ادھر دیکھو بھائی، مرکب کے اندر تو دو لفظوں کو ملاتے ہیں اور ایک طرح مفرد ہوتا ہے، لیکن اس مرکب کی شکل بالکل اس مفرد جیسی بن جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو مرکب ہوتا ہے یہ دو لفظ پورے نہیں ہوتے، ایک لفظ پورا ہوتا ہے، دوسرے کا صرف ایک یا دو حرف لے لیتے ہیں ہم، اس ایک دو حرف کی وجہ سے ملانے سے اب اس کی تلفظ کس کی طرح بن گیا، اس کی طرح بن گیا. دیکھیے مثال میں، دیکھیے آخر میں آ رہی ہے، احاذا مصاب امتا مصاب، احاذا مصاب امتا مصاب، کیا یہ گنا ہے یا یہ حنزل یا اندرائن کا ذائقہ ہے. مصاب کس کو کہتے ہیں مولانا، گنے کو. احاذا مصاب، دیکھو مصاب ایک لفظ ہے، آگے کیا آ رہا ہے مولانا، تام صاب، تام کا میم لے لیں اور صاب ساتھ ملائیں تو یہ بھی کیا بن گیا، مصاب مرکب بن گیا. تو ایک جیسے ہوئے نہ ہوئے، تام مصاب، اور پہلے میں بھی ھذا، توجہ ہے سبق کی طرف، اچھا یہ اس وقت ہے جبکہ لفظ مرکب نہ ہو ایک کلمے سے اور دوسرے کلمے کے بعد سے. وَإِلَّا خُصَّ بِاسْمِ الْمَرْفُوعِ, ورنہ اس کو خاص کیا جاتا ہے کس نام کے ساتھ؟ مرفوع کے نام رکھا جاتا ہے. کقولی کا, جیسے آپ کہتے ہیں احاذا مصاب امتا مصاب. صاحب مولانا اندرائن یا حنزل ایک نہایت کڑوا پھل ہے, اس کو کہتے ہیں بھائی. وَإِنِ اخْتَلَفَا, سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ تھا جناس تام مولانا. جناس تام کی نا, جناس تام کس کو کہتے ہیں؟ جو چار چیزوں میں متفق ہو, انواع بھی ایک, آداد بھی ایک, ہیئت بھی ایک, ترتیب بھی ایک. پھر مولانا اس میں دو قسم پر ہے, یا یہ مماثل ہوگا یا کیا ہوگا مولانا؟ مستوفی. مماثل وہ کہ جس میں دونوں طرف اسم یا دونوں طرف فعل یا دونوں طرف حرف, اور اگر ایک طرف اسم دوسری طرف فعل یا حرف وغیرہ ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستوفی. پھر اس کے بعد دیکھیں مولانا جناس تام کے اندر اگر ایک مفرد ہے اور ایک مرکب ہے تو دونوں کا رسم الخط ایک جیسا ہوگا یا رسم الخط ایک جیسا؟ اگر رسم الخط ایک جیسا ہے تو اس کا نام متشابہ, اور اگر رسم الخط ایک جیسا نہیں تو مفروق, اور اگر ایک میں جز تھا دوسرے کلمے کا تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرفوع کہیں گے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس کی مثال دوسرے اشعار بھی مولانا, شاعر کہتا ہے ترقت الباب حتا کلمتنی ولما کلمتنی کلمتنی, ترقت الباب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا حتا کلمتنی, کل الگ لکھیں گے متنی, یہاں تک کہ اس نے زخمی کر دی میری کمر, یعنی مجھے تھکا دیا, مجھے انتظار کرنا پڑا بہت زیادہ. ولما کلمتنی, اور جب اس نے میرے ساتھ بات چیت کی, کلمتنی, تو پھر میرے دل کو کیا کر دیا؟ زخمی کر دیا. تو تین دفعہ کلمتنی 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 آیا. پہلا کلمتنی مولانا کل الگ لکھیں گے, متنی الگ لکھیں گے, باقی کلمتنی کلمتنی دونوں ملا کر لکھیں گے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو پہلے کی طرف نسبت کرتے ہوئے باقی یہ جناس تام مفروق ہے, کیونکہ پہلے میں کیا ہے؟ کلمتنی, اور دوسرے میں ملا کر ہے کلمتنی, تو یہ جناس مفروق. اور کلمتنی کلمتنی یہ دو دفعہ آیا, ایک دوسرے کی طرف یہ نسبت کرتے ہوئے یہ کیا ہے؟ جناس متشابہ ہیں, کیونکہ ایک جیسا لکھیں گے. سمجھ میں آیا بھائی؟ ترقت الباب حتا کلمتنی ولما کلمتنی کلمتنی. دوسرا شعر, ان فی بستانینا نارنجنا منجنا نارنجنا نارنجنا, ان فی بستانینا نارنجنا منجنا نارنجنا نارنجنا. نارنج نارنگی کو کہتے ہیں. شاعر کہتے ہیں ان فی بستانینا نارنجنا, بے شک ہمارے باغ میں ہماری نارنگیاں ہیں. من جنا, جنا کا معنی پھل توڑنا, من جنا نارن جنا, جس نے ہماری نارنگیاں توڑی. نارن جنا, آگ کو اس نے توڑا. نارن آگ, جنا اس نے آگ کو توڑا. سمجھ میں آیا؟ تو دیکھو نارن جنا دو دفعہ آیا بھائی, ایک دفعہ نارن جنا سے وہ پھل مراد ہے, دوسری دفعہ نارن جنا. تو یہاں پر یہ بھی اسی کی طرح. فارسی میں اس کی مثال مولانا, رحمت حق بہانہ میں جوید, رحمت حق بہانہ میں جوید, رحمت حق بہانہ میں جوید, اللہ کی رحمت بہانہ چاہتی ہے, یہ لفظ ہے بہانہ. دوسرا ہے رحمت حق بہانہ میں جوید, اللہ کی رحمت زیادہ نہیں چاہتی. بہانہ میں جوید, یہ نمے نون نفی والا آ گیا اور پہلے میں بہانہ کا نون تھا, تو دیکھو تلفظ بالکل ایک جیسا. رحمت حق بہانہ میں جوید, رحمت حق بہانہ میں جوید. سمجھ میں آیا؟ یا اردو میں اس کی مثال جیسے مولانا کہتے ہیں ایک سیاستدان تھا بھائی, وہ علاج کے لیے گیا کہ میں انگلینڈ جا رہا ہوں, میں نے علاج کروانا ہے مجھے, یہ کیا کہتے ہیں اس کو بھائی, یہ آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں, یرقان, یرقان ہو گیا ہے. یرقان کا ایک نام پیلیا بھی, پیلیا بھی کہتے ہیں بھائی اس کو. مجھے یرقان ہو گیا, میں انگلینڈ جا رہا ہوں اس کا علاج کروانے, اور وہاں جا کر کہتے ہیں اس نے کوئی شراب وغیرہ پی, اخبارات میں آیا, تو اس پر کسی شاعر نے یہ اشعار کہے, آپ تو جھڑوانے گئے تھے پیلیا انگلینڈ میں, یرکان کا علاج کروانے گئے تھے نا، آپ تو جھڑوانے گئے تھے، پی لیا انگلینڈ میں، پھر دوا کے طور پر کیا پی لیا انگلینڈ میں؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ پی لیا دو دفعہ آیا، اور یہ مفروق ہوگا ہونا، آپ تو جھڑوانے گئے تھے پی لیا انگلینڈ میں، پھر دوا کے طور پر کیا پی لیا انگلینڈ میں؟ وہین اختلافا، اور اگر دونوں لفظ آپس میں کیا ہو؟ مختلف ہوں. بھائی مختلف ہوں کس چیز کے اندر؟ انواع حروف کے اندر یا مختلف ہوں، یا ان کی ہیئت کے اندر مختلف ہوں، یا عادت کے اندر مختلف ہوں، یا ترتیب. وہ جو چار چیزیں ذکر ہوئی تھیں، ان چار میں سے کسی ایک کے اندر مختلف ہوں، ورنہ دو کے اندر نہیں. وہین اختلافا عطفن علی قولہ و تام مین ہو این اتفقا، اور تام یہ ہے کہ وہ دونوں متفق ہوں، یہ اس پر عطف ہے. اور اگر وہ وہین اختلافا، اگر دونوں مختلف ہو جائیں، عطفن علی قولہ عطف ہے ماتین کے اس قول پر، و تام مین ہو این اتفقا او علی محذوف، یا یہ عطف ہے مولانا محذوف پر، ای ہذا ان اتفقا فیما ذکر، یہ اس وقت ہے جب دونوں متفق ہوں، یہ ساری صورتیں. وَإِنْ اِخْتَلَفَا، اور اگر مختلف ہوں، اے لفظ المتجانسین، دونوں متجانس لفظ، فی حیعت الحروف، کس کے اندر؟ حروف کی حیعت کے اندر. صرف بھئی دیکھئے ابھی تک کیا کہا پڑھ رہے تھے، حیعت بھی ایک جیسی، ترتیب بھی ایک جیسی، حروف بھی ایک جیسے، جتنے اور عدد بھی ایک جیسے. آج صرف حیعت میں فرق آئے، یعنی حرکتیں ایک جیسی نہ رہیں، باقی چیزوں میں تینوں میں متفق ہیں. ای اتفقا فی النوع والعدد والترکیب، یعنی متفق ہیں نوع عدد اور ترکیب میں، لیکن ہیئت میں نہیں. سمی تجنیس محرفا، تو اس تجنیس کو کیا کہتے ہیں مولانا؟ محرف کہتے ہیں. لانحراف احدى الهيئتين عن الاخرى، اس لیے کہ ایک ہیئت نے انحراف کر لیا دوسری سے. سمجھ میں آیا؟ والاختلاف قد يكون بالحركه، اور پھر یہ اختلاف کبھی صرف کس کے اندر ہوگا؟ حرکت کے اندر ہوگا. تو قول کبھی حرکت میں ہوگا آگے آئے گا، کبھی سکون میں ہوگا. دیکھیے بھائی، جیسے کوئی کیا کہتے ہیں، جبت البردی جنت البردی، جبت البردی جنت البردی، تو برد برد دو لفظ ہیں مولانا، اور سب کچھ ایک جیسے، حروف کی تعداد بھی ایک جیسی، حروف کی انواع بھی ایک جیسی، ان کی ترتیب بھی ایک جیسی، لیکن حرکتیں، پہلے میں با پر ایک میں فتح ہے تو دوسرے میں کیا آ رہا ہے؟ ضمہ آ رہا ہے. جبۃ البرد، برد کہتے ہیں مولانا یہ اوڑھنے کی دھاری دار چادر ہوتی ہے، اون کی بنی ہوئی. جبۃ البردی، اون کی بنی ہوئی دھاری دار کا بنا ہوا دھاری دار جبا. جنت البردی، یہ ڈھال ہے کس کی؟ سردی کی. یعنی لفظ ہے برد و برد، یعنی دو لفظ برد اور برد جو ہیں بالضم والفتح، ضم اور فتح کے ساتھ. ونحوه، اور اسی کی طرح، فی ان الاختلاف فی الهیئت فقط، یہ قول بھی ہے مولانا کہ جس میں صرف حیات میں اختلاف ہے. الجاہل اما مفرط او مفرط، جاہل یا تو مولانا حد سے بڑھنے والا ہوتا ہے یا حد سے کوتاہی کرنے والا ہوتا ہے. مفرط کا معنی حد سے تجاوز کرنا، اور مفرط کا معنی کوتاہی کرنا، تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہوگا یا کوتاہی کرنے والا ہوگا. بھائی اس پر اشکال ہوتا ہے، آپ نے کہا تھا کہ بھائی صرف حیات بدلنی چاہیے، تو کہتے ہیں یہاں صرف حیعت ہی تو بدلی ہے. مفرط، دیکھو فا ساکن، اور مفرط فا بر فتحہ. کہتے ہیں بھائی حروف کی تعداد بھی بڑھ گئی، بھائی ایک میں را مخفف ہے، دوسرے میں مشدد ہے، اور مشدد حرف کیا ہوتا ہے؟ دو ہوتے ہیں، تو یہ تو ایک میں چار ہوئے، ایک میں پانچ ہو گئے. کہتے ہیں نہیں بھائی، اس سنت جناس میں یاد رکھو مشدد حرف ایک کے درجے میں ہے، ایک کے قائم مقام ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ زبان ان کو اکٹھا ہی ادا کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ اکٹھا ہی دونوں کو ادا کرتی ہے، ایک ساتھ ادا کر کے اٹھتی ہے وہاں سے. آپ کہیں مولانا، اب دیکھو ایک با ہے، آپ کہیں اب بن، یا دیکھیں ایک ہی دفعہ میں ہونٹ جدا ہوئے، با ادا ہوئے، دونوں با ادا ہوئے، یا مولانا اور اس کی مثال بنا دیں، مفرط یا مفرط ہی کو بناؤ بھائی. مفرط، مفرط بھائی، کیا مفرط کے اندر زبان را کے مخرج پر لگی اور پھر اٹھی پھر لگی؟ آپ ذرا تلفظ کر کے دیکھیں، ایک ہی دفعہ لگے گی اور اٹھے گی، دونوں را ادا ہو جائیں گی. مفرط، مفرد. تو ایک جیسے ہوئے یا نہیں دونوں؟ کہ دونوں کے اندر ایک ہی زبان کے حرکت سے دونوں ادا ہوتے ہیں، مشدد ہو تو اس میں بھی ایسا، مخفف ہو تو اس میں بھی ایسا. تو کہتے ہیں لأن الحرف المشدد لما كان يرتفع اللسان عنهما دفعة واحدة كحرف واحد عد حرفا واحدا، اس لیے کہ حرف مشدد جب اس کے اندر زبان اٹھتی ہے ان دونوں حروف سے دفعة واحدا ایک ہی مرتبہ میں، جیسے کہ ایک حرف میں اٹھتی ہے تو عد حرفا واحدا، تو اس مشدد کو بھی کیا شمار کیا گیا؟ ایک حرف. وجعل التجنيس مما لا اختلاف فيه، اور یہ اس تجنیس میں سے بنایا گیا جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، الا بالهيئه فقط، مگر کس کے اندر؟ صرف یعنی تعداد کے اندر فرق نہیں، صرف هيئت کے اندر. ولذا قال، اسی لیے مصنف نے فرمایا والحرف المشدد في هذا الباب في حكم المخفف، کہ مشدد بھی اس باب کے اندر کس کے حکم میں ہے؟ والاختلاف اختلاف الهيئه في مفرد ومفرد باعتبار ان الفاء من احدهما ساكن ومن الاخر مفتوح. مفرد اور مفرد میں اس اعتبار سے حیات میں فرق ہے مولانا، کہ فا ایک کے اندر ساکن ہے، مفرد فا ساکن، اور مفرد فا مفتوح. وقد يكون الاختلاف بالحركه والسكون جميعا، اور کبھی کبھار اختلاف حرکت اور سکون دونوں کی وجہ سے آتا ہے، کقولہم جیسے کہتے ہیں البدعت شرک الشرک، بدعت خندہ ہے، جال ہے شرک کا. شرک کس کو کہتے ہیں؟ جال اور خندے کو. تو دیکھو فرق آیا حرکت میں بھی سکون میں بھی، شرک اور شرک، پہلے میں شین پر فتحہ، دوسرے میں شین پر کسرہ، حرکت میں بھی اختلاف آیا، اور دوسرے میں را متحرک، پہلے میں را ساکن، تو سکون کے اندر بھی کیا آیا؟ اختلاف آیا. فإن الشين من الأول مفتوح ومن الثاني مكسور، اس لیے کہ شین اول میں سے کیا ہے؟ مفتوح ہے، اور ثانی میں شین کیا ہے؟ مکسور ہے. والراء من الأول مفتوح ومن الثاني ساکن، اور را اول میں مفتوح ہے اور ثانی کے اندر ساکن ہے. اردو میں اس کی مثال مانا جنات محرف کی، گلے سے لگتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، گلے سے لگتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، وگرنا یاد تھی ہم کو شکایتیں کیا کیا. دیکھو گلے گلے، صرف حرکت میں اختلاف آیا مولانا، گلے سے لگتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، وگرنا یاد تھی ہم کو شکایتیں کیا کیا. شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ جی ہاں سارے ہی اچھی طرح جانتے ہوں گے. ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.